تحریر فرمایا کہ ہمارے علاقے میں بچی کا رشتہ کرنے پر ان کے والدین 400,000 کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، 400,000 کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. رقم ہوتی ہے نا، وہ مؤنث ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں سے پٹھانوں کے وطن تک پہنچتے پہنچتے جو حق مہر سے ہٹ کر ان کا اپنا اپنا ڈیمانڈ ہوتا ہے. اردو میں ڈیمانڈ بھی، اور اچھا 400,000 کا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو مہر سے ہٹ کے ان کا اپنا ڈیمانڈ ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے جو لفظ فرمائے نا کہ حق مہر سے زائد، حق مہر کے علاوہ، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. یا تو یہ بچی کا سودا ہے، اس صورت میں وہ اپنی بچی کو بیچتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. اور یا پھر یہ اس رشتے کے کرنے پہ سہولت کا فراہم کرنا ہے، تو یہ رشوت ہے، یہ بھی حرام، یہ جائز نہیں ہے. حق مہر بچی لے اور وہ اپنے حق مہر کو کچھ بھی کر دے، ٹھیک ہے. یا اس کا ولی حق مہر لے، اور ولی حق مہر لے کے، یعنی اس کے باپ ہے، اس کے جو بھی لوگ رشتہ دینے والے ہیں، وہ لوگ پیسہ وصول کریں اور اس کے بعد وہ بچی کو اس کا حصہ دیں، باقی شادی پہ یا کسی چیز پہ خرچ کریں، اور بچی اس تقسیم پر راضی ہو خوشی سے. یہ صورتیں جواز کی، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ کسی آزاد کو غلام بنایا جائے یا کسی آزاد کو پیسے کی ڈیمانڈ میں اس طرح بیچ دیا جائے، یہ جائز ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر نکاح ہوگا تو نکاح ایک الگ چیز ہے، وہ ہو جائے. زمین دکھاتے ہیں حق مہر میں، کیا مطلب؟ وہ حق مہر میں ہی شامل ہوتا ہے، جو بھی لڑکی کی ڈیمانڈ ہے وہ حق مہر میں شامل. خاتون کی اجازت اس لیے کہ خالصتاً اس کا حق بنتا ہے. نکاح کے ٹائم گواہ پوچھتے جاتے ہیں، دلہن سے پوچھتے جاتے ہیں، یہ تو حال کا صیغہ ہوا، لیکن حال استمراری ہے، کہ صیغہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں اردو میں نکاح کے ٹائم گواہ پوچھتے ہیں دلہن سے، ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، پان پھینکا جاتا ہے، کیمیکل والی ہیں چیئرز. اسلام اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں بھیا، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا گواہ جب جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، ہم نے تو عمر بھر نہیں دیکھا کہ وہ غیر سنجیدہ، کوئی ایسے نہیں کرتا، سنجیدہ ہی ہوا کرتے ہیں. معلوم نہیں کسی گھرانے اور علاقے میں اگر چیز ہو تو بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر ہم نے دیکھا نہیں کبھی. مذاق جو ہوتا ہے نا، یہ دو نقطوں والی قاف سے ہوتا ہے، یہ مذاق الگ ہے. شکر ہے کہ انکے نہیں لکھ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ پانی پھینکنا، مذاق کرنا، اسی طرح میوزیکل چیئر وغیرہ، یہ سب چیزیں غیر سنجیدہ چیزیں ہیں، غلط باتیں. وعلیکم السلام. اچھا، قومی بجٹ میں ملازموں اور تنخواہ اور لاؤنس وغیرہ ان کی برانچ میں آتی ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے؟ کچھ عرصہ پہلے میرے اکاؤنٹ میں کچھ سود بھی تنخواہ پر آ گیا تھا. ایک بہن جو معذور ہیں اور چل نہیں سکتی اور شادی شدہ ہیں، سود کی ٹوٹل رقم میں سے کچھ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے کسی اور کو؟ قومی بچت بینک والے نہیں لیتے، لہذا کسی غیرت مند کو میں اس سود کی رقم آتے استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ نے استعمال وغیرہ ان کے لکھا، میں سود کی رقم استعمال نہیں کرنا چاہتا. آپ کو کرنی بھی نہیں چاہیے، ساری رقم بہن پہ خرچ کر دینی چاہیے. دو چیزیں سمجھنی چاہیے، ایک تو جب بھی ایسا کوئی مال آ جائے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق اپنے خاندان کے بالکل غریب لوگ ہوتے ہیں، جو جتنا غریب، غریب کا مطلب حاجت مند کہہ لیں، جو جتنا ضرورت مند ہوتا ہے سب سے زیادہ اس کا حق بنتا ہے. آپ کی ہمشیر ہیں اور معذور بھی ہیں، اور یہ وہ جو آپ نے لکھی ہیں، اس سے سارے کا سارا مال انہی پہ خرچ کر دینا چاہیے. یہ عالمگیری میں ہے، جہاں تقسیم کی مباحث ہے نا کہ پیسہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، وہاں یہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں जिनमें कौमी इदारे उससे ज्यादा अपना खानदान मुस्तहिक होता है, उनके मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनका तो कोई सदका चाहे वो फर्ज करें चाहे वो नफल करें अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मसलन घर में इसी मसले को ले लेते हैं, हमशीरा हैं और वो माजूर हैं। अब वो कहता है कि मैं मस्जिद में जाके 1,000 रुपया दे दूं, उसके लिए जायज ही नहीं, वो तो अपनी हमशीर को दे 1,000 रुपया तक कि अपने अखराजात ठीक तरीके से पूरे करे। बच्चे माजूर हैं किसी मामले में, तो बच्चों के लिए उन पैसों को जमा करना तक मेरे बच्चे कल को कोई जिंदगी में बाइज्जत तरीके पे मुआश अख्तियार कर सकें, इस आदमी के लिए जायज ही नहीं है कि पैसे मस्जिद में आके लगाए। वजह उसी ये है कि जहां इंसानी और इलाही हकूक की तकसीम की गई है वो 4 तकसीमें हैं। एक अल्लाह का हक है और अल्लाह के हक की 2 किस्में हैं। एक किस्म में खुदा का हक खुद ब खुद कायम होता है, दूसरी किस्म में दावा करे तो खुदा का हक है वगरना कुछ नहीं है। और इंसानी हकूक भी 2 ही तरह के हैं, एक वो जो खुद से अदा करने होते हैं और एक वो जो मुद्दई के दावे पर अदा किए जाते हैं। ये 4 किस्में फुकाहा ने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की लिखी हैं। तो आदमी को ये इल्म होना चाहिए कि मैं अल्लाह की राह में खर्च करते हुए किस कैटेगरी में फॉल करता हूं, तो उस पर वो खर्च करे। इसलिए कि मस्जिद को तो अल्लाह आला के फजल व करम से बहुत मुसलमान पैसे देने वाले, लेकिन वो जो अपने रिश्तेदार हैं आपके उसको कौन पालेगा, उसको कौन पैसे देगा। नतीजा ये क्यों फिर हाथ फैलाना पड़ता है, गैरत गवारा नहीं करती, बहुत सी शिकें उसकी गलाती हैं। तो आप अपने घर पे सबसे ज्यादा तवज्जो दीजिए। मौलाना रूम जैसे जैयद आलम दीन को शाह शम्स तबरेज ने एक नए रूप में डाल दिया। क्या शाह शम्स तबरेज जैसे लीडर आज के दौर में भी मौजूद हैं? क्या आपको जिंदगी में कोई लीडर मिला? ये तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था। वली और फकीर लोग किस किस्म के गजा इस्तेमाल करते हैं और क्यों? मौलाना रूम को जो मिले थे ना वो इतने बड़े आलम दीन नहीं थे। शाह शम्स तबरेज के इल्म को मौलाना रूम के इल्म से क्या निस्बत है भाई? जिस चीज का नाम इल्म है, मौलाना रूम बहुत बड़े आलम दीन मुफ्ती, वो इस मसनवी जैसी अजीम चीज को लिखते हुए भी उन्होंने कह रखा था कि मदरसे में कोई आदमी फतवा लेने आए तो चाहे मैं सो ही रहा हूं मुझे उठाओ और मैं उसको फतवा लिख के दू। इसलिए कि सरकार से तनख्वाह भी तो पाते थे ना, और सरकार ने इसलिए रखा था कि बहुत बड़े मुफ्ती और आलम दीन थे। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह का यह हाल नहीं था। उनका जो बातिन का मकाम था वो अलग था, तज़किए की राह में जो उन्होंने कोशिशें की थी वो अलग थी। होता यह है कि आम तौर पे ये सफर जब शुरू होता है तो इल्म से ही शुरू होता है। अल्लाह ताला तकवीनी अमूर में किसी पे फजल फरमाए वो एक अलग बात है। तकवीनियात खुदा की एक अलग चीज है और तशरीआत की अलग चीज है। तशरी और तकवीन दोनों को हमेशा अलग रखना चाहिए, मिक्सअप नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से बहुत मुगालते लगते हैं और बहुत गलत फहमियां पैदा होती हैं। इसलिए जो आलम तशरीआत पर नजर रखते हैं कभी कभी आलम तकवीनियात के चुने हुए लोगों पर भी एतराज और तनकीद करते हैं, और वो फिर उस तनकीद की वजह से बेअदबी का शिकार होते हैं और बेअदबी से अल्लाह को उन पर गुस्सा भी आता है। आलम दीन है होता कौन है? वो जिसने बाकायदा तौर पर किताबों को पढ़ा हो और फिर किसी की सोहबत में रह के अपने बातिन की पाकिजगी भी करवाई, वो आलम दीन होता है। उसने किताबें भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद भी उसे एहसास हुआ कि जो फलां आलम दीन का नाम ज्यादा हो गया ना, मैं जलने लगा हूं, मैं क्यों हसद करता, ये मस्जिद मुझे मिलनी चाहिए थी, फलाने को क्यों दे दी, इसके ऐब अब लोगों में लिख लिख के तकसीम कर। असल तलब है और असल इम्तिहान है। जब भी कोई शख्स मशायख में से किसी से बैत होता है تو دو چیزیں اس کو ہمیشہ ہر ایک صوفی کو زندگی میں پیش آتی ہیں. ایک چیز صوفی کو جو پیش آتی ہے وہ طلب ہے, طلب نہیں رہتی, جذبات میں آ کے بیعت کر لی, جذبات میں آ کے ظاہری وجاہت سے متاثر ہو کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھا. یہ طلب نہ ہو تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے ہمارے مشائخ جن لوگوں میں ذرا بھی بے رغبتی دیکھتے تھے اس کو قبول کرنا یا اس کی بیعت لینا تو درکنار, وہ تو اس حد تک محتاط تھے کہ جن میں طلب ہوتی تھی ان کو بھی انتظار کی فہرست میں ڈال دیتے تھے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے بیعت کر لی تو پھر اس کے کیا فرائض ہیں جو مجھے پورے کرنے. وہ کہتا ہے یار میں اپنے نفس کے حقوق جو مجھ پہ فرض ہیں وہی نہیں پورے کر سکتا تو میں ادھر کیا کروں گا, میں نہیں کرتا بیعت. بڑی مشکل ہے, کون بیعت کرتا تھا؟ سب ایک دوسرے پہ پھینکتے چلے جاتے کہ ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, فلاں سے بیعت فلاں. حضرت تھانوی نور اللہ مقدر نے تقریباً 10 مشائخ کے نام لکھ دیے تھے ایک پرچی پہ, اور بیعت کے لیے جو لوگ کہتے تھے پیش کر دیتے تھے, فرماتے تھے یہ اوپر نیچے جو ہیں یہ ترتیب نہیں ہے کوئی, ویسی میں نے جو ذہن میں ہے لکھ دی ہیں, کسی سے بیعت ہو جاؤ مجھ سے نہ ہو. ماں عبد الماجد دریا آبادی کسی کو بیعت ہونا تھا, ایک مشکل پیش آ گئی. حضرت مدنی نور اللہ برکتہ کے یہاں گئے, پھر حضرت نے فرمایا نہیں, ان کا حضرت میں اس طرح فرمایا چلو, اور خود لے کے تھانہ بھون چلے گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا حضرت میں سفارشی بن کے آیا ہوں, اسے بیعت کیجیے. ایسے تھوڑا ہی تھا کہ آج کل کے جو پیر بنے بیٹھے ہیں اور جو آج کل نماز کے بعد لوگوں کو گھیر کے بیعت کرنا اور یہ سب چیزیں, یہ کوئی تصوف تھوڑا ہی ہے. تو اس لیے دو چیزیں ہر صوفی کو پیش آتی ہیں, ایک طلب, اس میں کمی. جب کمی ہوتی ہے تو اللہ کا ایک نظام ہے, بچہ جب رونا چھوڑ دیتا ہے تو ماں کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے. اور دوسرے امتحان, صوفی اور امتحان نہ پیش آئے. صوفی ہوتا ہے اور شیخ کے بارے میں امتحان ضرور ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں پہنچ کے اس مرید اور صوفی کی سوئی اٹک جاتی ہے کہ شیخ میں یہ کیوں ہے, یہ ان کی بات کیوں ہے. جو اس امتحان سے گزر گیا بس کامیاب. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں پاک پتن جب گیا تو حضرت سے بیعت تھا, تو حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ نے بیعت بھی فرمایا, ذکر بھی تلقین فرمایا, پھر مجھ سے کہا کہ عوارف المعارف مجھ سے پڑھنی ہوگی. تو میں عوارف المعارف پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا, حضرت رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے, اور ایک عوارف المعارف کا نسخہ وہ تھا جو خانقاہ شریف میں تھا. تو ایک جگہ کلمی نسخہ تھا, اس کی عبارت پڑھنے میں کچھ دقت پیش آئی. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ دلی میں میں نے ایک نسخہ دیکھا تھا بہت صاف تھا. تو حضرت فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جہاں صاف نسخے ملتے ہو نا وہاں چلے جانا چاہیے. کتاب بند کر دی اور چلے گئے. یہ تھا امتحان. فرماتے تھے میں حیران رہ گیا کہ ہوا کیا ہے, اور میرے لیے وہ دن اور رات عذاب بن گئے. میں جنگل میں بھاگ گیا اور ایک کنویں پہ پہنچ کے میں نے چاہا کہ خودکشی کر لوں. پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں نے خودکشی کر لی تو لوگ کیا کہیں گے کہ شیخ کی خانقاہ میں ایسے نالائق لوگ آتے ہیں, حضرت کی بدنامی ہوگی. تو جب نماز کے لیے تشریف آوری ہوتی تھی تو بھی نہیں ملتے تھے, دیکھتے بھی نہیں تھے. میں نے ایک دن پھر پاؤں پکڑ لیا, میں نے کہا حضرت یہ نہ میرے ساتھ کریں, میں اس چیز کو غلطی ہو گئی مجھ سے. اب یہ جو مواقع آتے ہیں نا ایسے, 100 باتیں ہو سکتی تھیں, کہ اس میں بات ہی کیا تھی, میں نے تو دلی کے نسخے کا ذکر کیا تھا. شیخ کا موڈ ایسے ہی رہتا ہے, ان پہ بس غصہ ہی جاری رہتا ہے. یہ دیکھو یہ بھی بھلا کوئی بات تھی, مجھے ہزار باتیں بن سکتی تھی, شیطان کی آنت کی طرح لمبی بات ہو جاتی. لیکن وہ امتحان جو تھا نا اس کو بھانپ گئے, اور اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ کہیں ان کے شیخ کہ میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس سے فائدہ اٹھائے گی. حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ جب شکر گنج پاک پتن میں تشریف لائے تھے تو کسی نے کہا حضرت یہ جگہ کیوں منتخب کی؟ پورا ہندوستان چھوڑا اور یہ جگہ منتخب فرمائی. تو حضرت نے فرمایا میں کچھ دن رکا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے لوگ تو بہت اکھڑ مزاج ہیں, کسی کو پوچھتے ہی نہیں کون آیا کون گیا کون مرا کون جیا, تو اس لیے یہاں رہ گیا ہوں کہ کوئی آئی ہی نہ. تو یہ مشائخ تھے. اس لیے صوفی کی زندگی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, ایک کی اس کا امتحان اور ایک جو پہلے عرض کیا آپ سے. تو جو ان مرحلوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے اور پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ عالم دین کہلاتا ہے. تو شمس تبریز کہاں اور رومی کہاں؟ روم ان دونوں مرحلوں سے گزرے ہوئے, ان کے شیخ بھی اسی مرحلے سے گزرے تھے. لیکن جو آپ نے فرمایا نا کہ نئے روپ میں ڈھال دیا تھا, یہ بالکل صحیح ہے. تصوف میں صحیح چیز یہی ہے کہ پہلے علم کا غلبہ ہوتا ہے اور علم کے بعد زندگی کے آخری حصے میں ذکر کا غلبہ ہو جاتا ہے, پھر مراقبات کا غلبہ, پھر وہ اس لائن پہ چل پڑتا ہے جہاں پہنچ کے مشاہدہ ہو جاتا ہے اور مطالعہ رہ جاتا ہے, اور پھر مطالعے اور مشاہدے کے اثرات سے جو جہان حیرت سامنے آتا ہے نا, وہ جہان حیرت وہ پھر موت کے بعد تک بھی جاری رہتا ہے. وہ تو جنت میں بھی جا کے حیرت کا جہان جاری رہے گا. وہ جو اسرار و رموز سلطنت الہیہ کھلتے ہیں تو وہ تو پھر ایسی زندگی ہے کہ روح ہی روح ہے. وہ تو ایسی زندگی ہے جس میں جس کا تصور ہی محال. اس لیے شمس تبریز جیسے لوگ جو ہیں نا رحمہ اللہ, یہ تصوف کے جو داعی ہوتے ہیں قائد ہوتے ہیں, ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ تصوف میں جہان ہی بدل جاتا ہے. پہلے کا آدمی کچھ اور ہوتا ہے, بعد کا آدمی کچھ اور ہوتا ہے, ذکر اور مراقبات, اور پھر اس میں عالم جبر سے جو چیزیں اس پر ہوتی ہیں نا, وہ مشکلات اور مصائب تکالیف وہ دھو کے رکھ دیتے ہیں. وہ فتنہ کا فتونہ قرآن میں نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا والقیت علیک محبتا منی, موسیٰ ہم نے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا, لوگوں کے دل تمہاری طرف متوجہ کر دیے. ایک جگہ فرمایا فتنہ کا فتونہ, اور ہم نے تمہیں اس آزمائش سے گزارا جس آزمائش سے کوئی گزرے. اللہ کا ایک نظام ہے. اس سے پھر جب دھل کے تزکیہ نفس میں نکلتا ہے نا, تو پھر اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے میں شائخ تھے ایسے بھیا, ہم کیوں ان کی زندگی کے بعد ان کے متعلق کوئی اور بات کہیں؟ بلا شبہ وہ ایسے ہی تھے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جو بھی ان کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا. لیکن وہ بہت بڑے لوگ, بہت بڑے لوگ تھے. ان کا ایک ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ اب سوچتے تھے ایک لفظ اس میں تبدیل کر دیا جائے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ. بہت کم بولتے تھے لیکن جو بات کہتے تھے ایسی کہ آدمی کے لیے وہ پوری کتاب لکھ سکتا تھا, اور آدمی پہروں ڈوا رہتا تھا کہ بات کیا کہی. ولی اور فقیر لوگ کس قسم کی غذا استعمال کرتے ہیں اور کیوں؟ حلال کی غذا استعمال کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا یا ایہا الرسل, اے میرے رسولو, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, ہمیشہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہی تھا صوفیہ کا طریق, ہمیشہ پاکیزہ خوراک اور صحیح عمل اور صحیح چیز کو ترجیح دینا. نقشبندی, چشتی, سہروردی, قادری, قلندری, نمایاں ثلاثہ ہیں. اس بات کا تعین کس طرح کیا جائے کہ کون سے سلسلے کا انتخاب کرنا چاہیے؟ یہ تعین کرنے والے خود ہی کر دیتے ہیں. ضرورت کیا ہے اس مصیبت میں پڑنے کی؟ جنہوں نے عطا کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی کر دیتے ہیں, جنہوں نے انتخاب کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی کر لیتے ہیں. صرف ایک چیز پہ نظر رکھنی چاہیے, اور وہ یہ کہ یہ تمام طریقے اللہ تک پہنچانے والے ہیں. بس کوئی بھی ہے انجام آخر پہ ایک ہی نکلتا ہے، یا وحدت الوجود اور یا وحدت الشہود. اور وجود میں جب وہ انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر ایک اور جہان برآمد ہوتا ہے، شہود میں بھی جب وہ انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر ایک نئی دنیا میں جا کر اسے کھڑا کر دیتے ہیں. وجود اور شہود دونوں کا منتہا ایک ہو جاتا ہے. فاروق احمد صاحب، آپ نے غالباً پہلے بھی یہ سوال تحریر فرمایا تھا، بھیا ہم نے تو کوئی ایسی بات غالباً نہیں کی جس سے آپ کو ڈسکریج کریں. بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی بے نیازی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر کسی کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے نیازی پہ شک واقع ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرے اور اللہ سے مانگے تو کیا حرج ہے؟ آپ کو تو یہ دونوں مراحل نہیں پیش آئے، لیکن اس کو پیش آئی جائیں، یہ چیزیں قرب کو مزید بڑھاتی ہیں. یہ چیزیں تسکین ہوتی ہیں، یہ چیزیں اضطراب کو تسکین کی منزل سے روشناس کراتی ہیں. کیا حرج ہے؟ اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. جب آپ اللہ کی وحدانیت اور اس کی بے نیازی پہ مطمئن ہیں تو آگے چلیے. اچھا، اللہ رب العزت کے ہر حکم اور قرآن کی ہر آیت میں لاجک تلاش کرتا ہوں، الحمدللہ مل جاتی ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن نہ بھی ملے جستجو رہنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تو کوئی حکمت ہی نہیں. وہ حکمت ہوتی ہے، انسان کو کبھی کبھی نہیں ملتی، تو اس میں نہ مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی خدا کے در کو چھوڑنا چاہیے. مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا گیا اور زندگی کے مشکل ترین امتحان میں ڈالا گیا، تو شکر کرنا چاہیے کہ میری مرضی نہیں تھی. میری مرضی ہوتی تو پیدا ہی نہ ہوتا. اب سوچیں نا، آپ کی مرضی ہوتی تو آپ پیدا ہی نہ ہوتے. پیدا نہ ہوتے تو اس جہان رنگ و بو میں امتحان کون دیتا؟ کیسے پتا چلتا کہ ایسا زبردست جوان آیا؟ کیسے پتا چلتا کہ یار اس کی عروج دیکھو، اس کو اس کی اٹھان دیکھو، کیسی کیسی چیزوں پہ شبہات وارد کرتا ہے؟ یہ تو آپ کی ذہانت ہے نا. احسان مانی ہے اللہ کے، اس نے پیدا نہ کیا، پیدا نہ کرتا، اور پیدا کر دیا تو پہاڑ پیدا کر دیتا، مٹی پیدا کر دیتا، پھر کیا ہو جاتا؟ یہ جبر محمود ہے، ایسا جبر ہے جس پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ نے آزمائش میں ڈالا، پرواہ نہیں ہے. یہ سب بچوں کی اور مایوسی کی باتیں، آگے بڑھیے. انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ قوت اسے ترقی دیتی ہے وہ اس کی جنس ہے. جس شخص میں سیکس اور جنس جتنا مضبوط جذبہ ہوتا ہے اتنا ہی آگے بڑھتا. وہ گھوڑا ہے، اس کی سواری کرنی ہے. اب گھوڑا بہترین چنا ہوا، اس پہ پہلے دن بچے کو بٹھا دو تو ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ جتنا جتنا اس گھوڑے کے اوصاف کو پہچانتا ہے، جتنا جتنا اس پر سوار ہونے کے آداب اور ان چیزوں میں ترقی ہوتی ہے، وہ اتنا ہی لگام کو مضبوطی سے کھینچتا ہے. اور گھوڑا اچھا ہو تو لگام مضبوطی سے کھینچی جائے تو پھر تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، اور اتنا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ گرا اور کمر کی ہڈی ٹوٹ کے. اس لیے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے. کبھی تمنا نہ کرے کہ اللہ آزمائے، لیکن آزما کے تو دیکھے، اسے بھی پتا چلے. تابعین میں ایک بزرگ تھے، کسی نے کہا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، کہنے لگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پتا چلے کہ اپنے بعد بھی کچھ مرد چھوڑ گئے تھے، کہ قیامت میں فخر کرتے پھر رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہ کیا اور یہ کیا. انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بعد بھی دنیا میں مرد آئے تھے جنہوں نے ان جیسی عبادت کی تھی. یہ ہے زندگی. زندگی یہ تھوڑی ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا. مشکل ترین امتحان میں، جو امتحان مشکل ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا جو انعام ملے گا وہ کوئی کم ہوگا؟ جتنا بڑا انعام چاہیے اتنا بڑا رزق بھی چاہیے. ہمیشہ انعام بقدر امتحان ملا کرتا ہے. رزق ہے نا, آگے بڑھنا ہے, اس رزق کو لینا پڑتا ہے. ہے تو معمولی سا شعر, کوئی اچھا بھی نہیں ہے, لیکن شاید نمائندگی ہو, ترجمانی اس کی ہو سکے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزمام جگر آزمائیں. مسئلہ کیا ہے, آگے بڑھو. پھر اللہ نے اپنے آپ کو اور اپنے فرشتوں کو اور میرے اندر موجود علامتوں کو مجھ سے چھپا دیا, اور مجھ پر میرے نفس اور شیطان کے حملے بھی کر رہے ہیں. اچھا ہے نا یار, لڑو, مزہ آئے گا, پتہ چلے گا. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تھے جہاد کے سلسلے میں, تو ایک جگہ سکھوں سے ایک مجاہد کا مقابلہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا مت مارو. اس سکھ نے کہا کہ نکلے کیوں تھے گھر سے اگر اتنی زندگی کی تمنا تھی؟ اس نے کہا تم میرے ہنر دیکھو, تم میرے مقابلے میں لڑ ہی نہیں سکتے. انہوں نے پھر جو تلوار ہوا میں چلانا شروع کی تو سکھ حیران تھے. پھر انہوں نے تیر اندازی شروع کیا, مجھے دیکھو تو صحیح نا, میں کس بے جگری سے لڑتا ہوں. یہ ہے مرد, یہ ہے انسان. اگر یہ چیزیں نہ آتی ہوں اور اتنا ہی ڈر اور خوف داری ہو, تو پھر خواتین کے ساتھ گھر میں بیٹھ جانا چاہیے, مردوں کی طرح پھر نکلنا ہی نہیں چاہیے. امتحان کی ناکامی پر بڑی سزا, تو جو کامیابی ہوئی ہے اس پہ کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا جزا ام بما صبروا, اور ہم نے جن لوگوں نے زندگی میں صبر کیا تھا نا ان کو جزا دی. جنتم وحریرا, ہم انہیں باغات میں بسائیں گے, ہم انہیں ریشمی لباس دیں گے. اللہ نے کہا کلو اساور من ذہب, سونے کے کنگن پہنائیں گے. غلام جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. بڑی لمبی تاریخ ہے, نہیں جاتے اس میں, لیکن یہ بہت زیادہ یہ کرتا تھا رنجیت سنگھ. جو کوئی مار کا مار کے آتا تھا نا, سونے کے دو کنگن پھینکتا تھا اس کی طرف انعام میں, کہ دونوں کنگن دو ہاتھوں میں پہنو. اللہ نے کہا ہے قرآن میں اساور من ذہب, اور ہم انہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے جنہوں نے ہمارے مقابلے جنہوں نے ہماری راہ میں کام کیا ہوگا. تو نفس اور شیطان نہ ہوتے تو آپ کو کیا, آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے نا, یہ تو لطف ہے, یہ تو فائدہ ہے, یہ تو مزے اٹھانے کی ہے. اسی لیے اللہ بار بار ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اور میدان میں جنگ کرنے اور ایک دوسرے سے بڑھنے والوں کو چاہیے اس میدان میں بڑھ کے دکھائیں, آؤ مقابلہ کرو اس میدان میں بڑھو. بچہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں تمہاری عمر چھوٹی ہے, دوسرے کا اللہ کے رسول فلاں کو اجازت دے دی. فرمایا ہاں میرا مقابلہ کرائیں, میں اگر اسے پچھاڑ نہ دوں تو پھر آپ کہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو کہا اچھا مقابلہ کرو. پہلوانی کا مقابلہ تھا, اس بچے نے داؤ لگایا اور زمین پہ پچھاڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا ٹھیک ہے تم بھی جہاد میں ہمارے ساتھ چلو. یہ جذبہ ہے کہ آپ نے اسے اجازت دے دی, حالانکہ وہ اتنے جانتا نہیں جتنا میں جانتا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ اس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انسان نے خدا اپنی یعنی انسان نے خود ہی اچھا خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا. اس آیت کے فرمان کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی. یہی حکمت ہے, سب کچھ کرے اور کچھ نہیں کیا. فنائیت, یہ جو فنا کا مقام ہے نا, یہ ہزار بقا سے افضل. جب تک فنا نہیں کرتا تب تک بقا نہیں دیتا, یہ اس کا ایک قانون ہے. جب تک ختم نہیں کرتا مٹا نہیں دیتا. دیکھو جس زندگی کے شعبے میں خدا نے کسی کو انعام سے نوازنا ہوتا ہے نا, زندگی کے اسی شعبے میں پہلے اتنا ذلیل اور رسوا کرتا ہے کہ مٹی میں ملا دیتا ہے. جب اچھی طرح ذلیل رسوا اور مٹی میں مل جاتا ہے پھر اسے نئی زندگی دیتا ہے, نئی اٹھان دیتا ہے. ڈاکٹر کو نہیں دیکھا, اور مثالیں تو کیا دیں, بہت بہت فلسفیانہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر کو نہیں دیکھا یہ ڈاکٹر بنتا ہے, آرمی کے افسر کو نہیں دیکھا یہ کیا ہوتا ہے, مٹی میں مل جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے. وکیل کو دیکھ لے, کہیں بھی دیکھ لے, بیچارہ جنازے اور شادی تک سے رہ جاتا ہے. کبھی تمنا پیدا ہوتی کہ یار اس فیلڈ کو چننا ہی نہیں تھا, دفع کرو, اور پھر لگ جاتا ہے. جب ٹھیک مٹی میں مل جاتا ہے اسے کہتے ہیں آپ نئی زندگی لے, آپ تجھے ایک نیا جہان دیتے ہیں. ماں بچے کو جنم دیتی ہے نا تو کہتی ہے صد ہزار بار میری توبہ, جو آئندہ اس مرحلے سے گزروں تو خدا کے فرشتے, خدا کا نظام اسے کہتا ہے کہ نہیں, اس بچے کے ذریعے تمہاری بقا, یہ بچہ جو ہے تمہارے لیے عزت اور خدمت کا باعث بنائیں گے, تم دیکھو گے اسے کس عروج تک لے جائیں گے. یہی ہوتا ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے. یقیناً آپ مانتے ہیں, اللہ حکیم ہے, یقیناً آپ مانتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, اللہ کی صفات طیبہ کا اقرار کرنے والے ہیں, اس کی کیا ضرورت.